الشيخ العرب والعجم عارف بالله مجدد دورہ رومی ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار معراج عشق. اس میں لکھا یہ نظم چتاری منزل علی گڑھ میں لکھی تھی جب ایکر حضرت اقدس پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ وہاں مہمان تھا.
رہوں روز و شب گرچہ باغِ رم میں رہوں روز و شب گرچہ رہوں روز و شب گرچہ باغِ رم میں وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں کروں عیش گوہر تہا کی نعم میں عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مزسم نہیں ہے. بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے. تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری میری کامیابی کیا جائے باری میری کامیابی کیا جائے باری میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. یہ ہے عشق میں امتحاں کس بشر کا بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا یہ ہے عشق میں امتحاں کس بشر کا بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے۔ ملائک زخون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے محب حیرت، ملائک زخون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے محب حیرت، کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت، کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت، ولی شاد باشے جنون محبت، ولی شاد باشے جنون محبت، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے۔ بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر۔ وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے۔ کبھی تو بآہو فغارو رہا ہوں، کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں، کبھی تو بآہو فغارو رہا ہوں، کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں، کبھی ایک قلش سی محض پا رہا ہوں، کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں، کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں، کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں۔ تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے، تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے، کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے، کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے۔ آخری بند، جگہ ہے وہی ساری دنیا سے خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، جگہ ہے وہی ساری دنیا سے خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، نہ ہرگز میرا سر اور غیر کا در، نہ ہرگز میرا سر اور غیر کا در، یہی ہے شب و روز فریاد اختر، یہی ہے شب و روز فریاد اختر، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا۔
حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم کے اشعار۔
تو نے مرشد سے ملایا، تو نے مرشد سے ملایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے مرشد سے ملایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، پوجتا تھا میں بتوں کو، اب ہوں تیرے فضل سے، پوجتا تھا میں بتوں کو، اب ہوں تیرے فضل سے، با خدا کے زیر سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، با خدا کے زیر سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، پوجتا تھا میں بتوں کو، اب ہوں تیرے فضل سے، با خدا کے زیر سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے مرشد سے ملایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گانے گاتے گاتے اب میں تیرے گنگانے لگا، گانے گاتے گاتے اب میں تیرے گنگانے لگا، یوں پلٹ دی میری کایا، میں تو اس قابل نہ تھا، یوں پلٹ دی میری کایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گانے گاتے گاتے اب میں تیرے گنگانے لگا، گانے گاتے گاتے اب میں تیرے گنگانے لگا، یوں پلٹ دی میری کایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے مرشد سے ملایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ایسی تدبیریں بتائیں شیخ نے مت پوچھئے، ایسی تدبیریں بتائیں شیخ نے مت پوچھئے، نفس کو بدھو بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، نفس کو بدھو بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، ایسی تدبیریں بتائیں شیخ نے مت پوچھئے، نفس کو بدھو بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے مرشد سے ملایا میں تو اس قابل نہ تھا، فیض مرشد سے ہوئی یہ سرخ روئی بھی نصیب، فیض مرشد سے ہوئی یہ سرخ روئی بھی نصیب، خون ارماں سے نہایا میں تو اس قابل نہ تھا، خون ارماں سے نہایا میں تو اس قابل نہ تھا، گانے گاتے گاتے اب میں تیرے گنگانے لگا، یوں پلٹ دی میری کایا میں تو اس قابل نہ تھا، یوں پلٹ دی میری کایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والا کا یہ واعظ ہے، حضرت والا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واعظ ہے تقوی کے انعامات۔ اس واعظ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کے 10 انعامات بیان فرمائے۔ تقوی، جیسا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک تو بندہ مادرزاد ولی اللہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اگر اس سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسے بندے جن سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، تو دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا تقوی کا ہے، توبہ کا راستہ ہے۔ علامہ اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان کا واقعہ حضرت نے سنایا کہ 30 سال تک انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے معصوم بنا دے، مجھے عصمت دے دیجئے کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہی سرزد نہ ہو۔ 30 سال تک یہ دعا کی۔ اس کے بعد 30 سال کے بعد ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ تو یہی دعا کیوں مانگتا ہے کہ مجھے معصوم بنا دے، اگر سب کو میں معصوم کر دوں تو پھر میں کس کے اوپر اپنے مغفرت کی صفت ظاہر کروں، اگر تمام بندے ہی تیری طرح عصمت کی دعا مانگیں اور ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہ ہو تو پھر میں مغفرت کی صفت کس پر ظاہر کروں گا، فعلی من یتکرم وعلی من یتفضل، تو میں کس کے اوپر فضل کروں، کس کے اوپر مغفرت کروں، جب میرے مجھ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، 2 دروازے ہیں، تو ایک ہی دروازے جو بند ہے تو اس کے اوپر کیوں کھڑا ہے، عصمت ہی کا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہا ہے، توبہ کے راستے سے میرے پاس کیوں نہیں آ جاتا۔ تو یہ توبہ، اس کے اوپر کیا انعامات ملتے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نعم البدل کو دیکھ کر توبہ کرے گا امیر، نعم البدل کو دیکھ کر توبہ کرے گا امیر۔ تو گناہوں سے توبہ، اس کے اوپر کیا انعامات ہیں، حضرت والا نے یہی بیان فرمایا تاکہ جن بندوں سے، کیونکہ بشر، تمام ہی بندے بشر ہیں، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی، کچھ نہ کچھ خطا ہو ہی جاتی ہے، تو جب توبہ کرے گا تو اس کے اوپر جو انعامات ملیں گے تو انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے معنی ہیں نافرمانی کا تقاضا ہو اور پھر اس کو روکے اور اس کا غم اٹھائے، اس غم سے تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اگر فجور کا مادہ نہ ہوتا تو کف النفس عن الہوا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونہن نفس عن الہوا، جو نفس کی بری خواہش کو روکتا ہے وہ متقی اور جنتی ہوتا ہے۔ تو جب ہوا کو روکنا ہے تو ہوا کا وجود ضروری ہے، ورنہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو چشمہ ہے اس کو دیکھنا مت، اور ہاتھ میں چشمہ نہ ہو تو کلام لغو ہو جائے گا، اور اگر چشمہ ہے تو اب کلام صحیح ہوا، معلوم ہوا کہ ہر نہیں اپنے من ہی ان کے وجود کی متقاضی ہے۔ اگر منہ ان نہیں ہے، یعنی جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ چیز ہی نہیں ہے، تو پھر نہیں لغو ہو جائے گی، یعنی اگر کہا جائے کہ یہ چیز کھانا مت اور وہ چیز کا وجود ہی نہ ہو تو پھر وہ بات کلام لغو ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ لغو اور بیکار کام سے پاک ہیں، اور اللہ کا کلام پاک ہے، لہذا مادہ ہوا کا ہونا انسانوں میں لازم ہو گیا کہ خواہشات تو ان کے اندر پیدا ہوں گی، پھر ان خواہشات کو روکے گا تو کف النفس عن الہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونہن نفس عن الہوا، جو ہمارے خاص بندے ہیں وہ بری خواہشات کو روکتے ہیں اور روکنے کا غم اٹھاتے ہیں، کیونکہ نفس کا مزاج یہی ہے، نفس کی غذا گناہ ہے، جب اس کو اپنی غذا نہیں ملتی تو تڑپتا ہے، لیکن دشمن کے تڑپنے سے آپ کی روح کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا دشمن تڑپتا ہے، جلتا ہے، غم اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہے اور مرو، موتو بغیظکم۔ لہذا جب عورتوں اور لڑکوں سے نظر بچانے سے نفس کو غم پہنچے تو آپ خوش ہو جائیے کہ دشمن کو غم پہنچ رہا ہے اور اس کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر نافرمانی کا یہ مادہ نہ ہوتا تو کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو متقی کہنا جائز نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو متقی کہنا جائز نہیں، معصوم کہنا چاہیے۔ فرشتوں کو ہم معصوم کہتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ متقی وہ ہے جس کو گناہ کا تقاضا ہو پھر اس کو روکے، اور فرشتوں میں بری خواہش ہے ہی نہیں۔ کیونکہ پوری دنیا میں حسن میں اول آنے والی لڑکی کو اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گود میں بھی رکھ دو تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ لوہے کا کھمبا ہے یا ڈنڈا ہے یا لکڑی ہے یا پتھر ہے یا کوئی لڑکی ہے، ان کو کوئی تقاضا ہی نہیں ہوگا۔ فرشتے جانتے ہی نہیں کہ گناہ کیا چیز ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اس کو سمجھ لیں۔ اسی لیے پیغمبر انسان بنایا جاتا ہے، یعنی انسان کو پیغمبر بنایا جاتا ہے تاکہ امت کے تمام تقاضا ہائے بشریت کو سمجھ سکے۔ فرشتے چونکہ تقاضا بشریت کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اس لیے اصلاح نفوس بشریہ کے قابل ہی نہیں ہوتے، ان کو نبی نہیں بنایا جاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے نفس میں تقاضے ہوں تم ان کو روکو اور غم اٹھاؤ، تاکہ میدان محشر میں پیش کر سکو کہ ہم نے آپ کے لیے بڑے غم اٹھائے ہیں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کیا لائے ہو تو کہہ سکو کہ اے اللہ، گناہ کے بڑے تقاضے تھے، پریشان کرتے تھے، لیکن آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے آپ کے راستے میں بڑے غم اٹھائے ہیں، داغ دل پیش کرو۔ میں نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا، اور توڑ ڈالے وہ خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ میں کہتا ہوں کہ اصلی سالک اور اللہ کا سچا عاشق وہی ہے جو اللہ کے راستے کا غم اٹھانا جانتا ہو اور غم اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو۔ خالی نفل پڑھ لینا، نفلی حج عمرہ کر لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ زبردست نمکین شکل سامنے آ جائے اور نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور غم اٹھا لے، چاہے کلیجہ منہ کو آ جائے۔ اگر کلیجہ منہ کو آنے کی مشق ہو جائے اور حسینوں سے نظر بچانے کی توفیق ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو نسبت صحابہ نصیب ہو جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ کو میں نے ایمان کا یہ مقام کس راستے سے دیا ہے؟ وبلغت القلوب الحناجر، وہ ایسے سخت حالات سے گزارے گئے کہ کلیجے منہ کو آ گئے، گویا کہ ان کے دل اکھڑ کر حلق میں آ گئے۔ جہاد میں یہی ہوتا ہے، ہم نے ان کو بڑے بڑے زلزلے اور جھٹکے دیے ہیں۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، پس آج بھی جو شخص گناہ سے بچنے میں ہر قسم کا زلزلہ برداشت کرے گا اور کلیجہ اکھڑ کے اس کے منہ میں آ جائے، پھر بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھے گا، ہر قسم کا غم تقوی کے راستے میں اٹھا لے گا اور اللہ کو راضی رکھے گا، اپنے نفس کو ناخوش رکھے گا، انشاءاللہ اس کو نسبت صحابہ حاصل ہوگی۔ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہمارے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ عطا فرمائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سے جب اللہ میاں نے مطالبہ فرما لیا کہ گناہ چھوڑ دو، اور آج کل کی حکومتیں کہتی ہیں کہ کچھ دو کچھ لو، کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر کام چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے گناہ چھڑوا کر ہم کو کیا دیا ہے؟ لہذا تقوی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات سن لیجئے۔ پہلا انعام، ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دلیل، تمام 10 انعامات حضرت والا نے قرآن پاک سے ثابت کی ہیں۔ پہلا انعام، ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم اپنے حکم سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم اپنے حکم سے اس کے سب کام آسان کر دیں گے، ہم اپنے حکم سے اس کے سب کام آسان کر دیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ سے ہمارے کام آسان ہوتے ہیں یا مشکل؟ حاضرین نے جواب دیا، مشکل۔ خود گناہ ہی بہت مشکل ہے، خود گناہ اتنا مشکل ہے کہ انسان اس کے لیے کتنی تدبیریں کرتا ہے، چھپاتا ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں لوگوں کو خبر نہ ہو جائے، صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، ہر گناہ سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ مخلوق کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی جان نہ جائے۔ معیشتن زنکا کی تفسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے نافرمانوں کو جو مجھ کو ناخوش کر کے حرام خوشیاں دل میں امپورٹ کر رہے ہیں، میں ان کی زندگی کو تلخ کر دیتا ہوں اور ان کی حرام خوشیوں کے ٹاٹ میں آگ بھی لگا دیتا ہوں۔ میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نافرمان ظالم ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ آرام سے ہے۔ ان کی صورتوں پر لعنتیں برستی ہیں، قلب پر اتنے عذاب ہوتے ہیں کہ جس کی حد نہیں، تھوڑی دیر کے حرام مزے لیتے ہیں، اس کے بعد دل پر عذاب اور بے چینی کے جوتے پڑتے رہتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے معیشتن زنکا کی تفسیر فرمائی ہے کہ گنہگاروں کی زندگی کس طرح سے تلخ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، انتقام سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں کہیں اس کے وارثین آ کر انتقام نہ لے لیں۔ اور نمبر دو، راز کے آؤٹ ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈرتے ہیں کہ میرا یہ راز کہیں آؤٹ نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور گناہ سے بچنے میں دل پر جو زلزلہ محسوس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ہماری نافرمانی سے بچو گے، نظر ہٹاؤ گے، تو تمہارے دل پر جو زلزلہ آئے گا اس کی تعمیر ہمارے ذمے ہے۔ حلاوت ایمانی کے مٹیریل سے ہم تمہارے دل کی تعمیر کریں گے۔ اگر تم نے نظر کو بچا لیا اور حرام خوشی کو مجھ پر فدا کر دیا، حرام خوشی حاصل نہیں کی اور مجھ کو خوش کر لیا، تو تمہارے دل میں جو صدمہ اور غم آئے گا اور اس سے جو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی تعمیر ہمارے ذمے ہے۔ اور اس تعمیر کا مادہ کیا ہوگا؟ دنیا میں جہاں زلزلہ آتا ہے تو اس علاقے کی حکومت اس جگہ کو آفت زدہ قرار دیتی ہے، تمام ٹیکس معاف کر دیتی ہے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر دنیا کی حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہم سرکاری خرچے سے، سرکاری طور پر بجری اور سیمنٹ سے تمہارے گھروں کی تعمیر کریں گے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اپنے بندوں کے قلوب کی بجری اور سیمنٹ سے تعمیر نہیں کرتے، بلکہ حلاوت ایمانی کے مادے اور مٹیریل سے تعمیر کرتے ہیں۔ یعنی بصارت کی حلاوت لے کر ہم ان کو بصیرت کی حلاوت دیتے ہیں، اور ایمان کی حلاوت وہ اپنے قلب میں محسوس کر لیتا ہے۔ یجد حلاوتہ فی قلبہ، یجد کا لفظ ہے، یعنی حلاوت ایمانی اس کے قلب میں موجود ہوتی ہے اور وہ واجد ہوتا ہے۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے، حضرت والا کا شعر ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ تو ایسے شخص کو نسبت صحابہ عطا ہوتی ہے، نسبت صدیقین ملتی ہے، بہت اونچا ایمان اور یقین ہوتا ہے ان لوگوں کا جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں، تقوی والا غم اٹھاتے ہیں۔ یہ بات غور سے سن لیجئے کہ چاہے 100,000 نفلیں پڑھ لو، 100,000 حج کر لو، مگر ایک نظر بچانے میں جو درد دل آتا ہوتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، استغفروا ربکم، اپنے رب کو راضی کرو، جلدی معافی مانگو۔ اس کے بعد فرمایا، تم کس نالائقی سے گناہ کرتے ہو؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ میری عظمت کا خیال نہیں آتا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ استغفروا ربکم سے اس کا کیسا ربط ہے؟ استغفروا ربکم سے اس آیت کا ربط یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرو، اور تم لوگوں نے جب گناہ کیا تو تو اس وقت تمہیں میری عظمت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے وقار اور اللہ کی عظمت کا تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنے بڑے مالک کو تم ناراض کر رہے ہو. یہ دلیل، حضرت فرماتے ہیں، یہ دلیل مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. تلاوت کرتے کرتے فوراً اس آیت پر دل میں آیا کہ سبحان اللہ، ہمارے اکابر نے جو فرمایا کہ عبادت اللہ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اس کی دلیل یہی آیت ہے. تقوی کا دوسرا انعام، مصائب سے خروج، یعنی مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو خروج، جلدی ایگزٹ، جلدی نجات دے دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے جلد نکال دیں گے، اس کو مصائب سے مخرج اور ایگزٹ جلد مل جائے گا. تیسرا انعام، بے حساب رزق، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اللہ ایسے راستے سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تقوی بے خسارے کی تجارت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی سے تجارت ہے، بے خسارے کی ہے اور سود بھی نہیں. دنیا میں اگر کسی سے تجارت کرو اور خسارے کی ضمانت لے لو کہ بھئی نقصان میں ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں، تو سود ہو جائے گا جو حرام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قانون بندوں کے لیے ہے کہ وہ آپس میں ایسی تجارت نہ کریں. اگر تم تقوی سے رہو تو میں ایسی تجارت کی ضمانت لیتا ہوں کہ ہم تم کو رزق دیں گے اور بے حساب دیں گے اور اس میں سود بھی نہیں ہوگا، نفع ہی نفع ہے، کبھی خسارہ نہیں. اللہ، متقی آدمی کو کبھی پریشانی نہیں آ سکتی. جب کبھی پریشانی آئے تو جائزہ لو، کہیں آنکھ نے غلطی کی ہوگی، کہیں کان نے، کہیں دل نے گندے خیالات پکائے ہوں گے، خیانت عینیہ ہو یا خیانت صدریہ. بعض لوگ خیانت عینیہ یعنی آنکھوں سے بدنگاہی، اس سے تو توبہ کر لیتے ہیں لیکن دل میں پچھلے گناہوں کے مزے لیتے ہیں. یہ سینے کی خیانت ہے اور دونوں حرام ہیں. دونوں کی دلیل قرآن پاک میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے سینوں میں جو گندے گندے خیالات پکتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. چوتھا انعام، نور فارق، یعنی فرق کرنے والا نور، حق اور باطل میں، حلال اور حرام میں، رضامندی اور ناراضگی میں فرق کرنے والا نور. تقوی کا چوتھا انعام، اللہ تعالیٰ نور فارق عطا کرتے ہیں، ایک ایسا نور عطا کرتے ہیں جس سے برائی بھلائی کی تمیز رہتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں، اسلام اور کفر میں انہوں نے جب ایمان لائے ہیں تو فرق کر دیا. اور ابھی غرفہ میں مغرب سے عشاء مجلس ہوتی ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں وہاں حاضری دینے گیا تھا، حافظ شفقت صاحب کی مجلس ہوتی ہے، وہ مجلس کے لیے تشریف لائے اور پھر مجلس کی جگہ انہوں نے مجھے ہی حکم فرمایا کہ تم کچھ باتیں سناؤ، تو یہی آواز وہاں پر بھی پڑھ کر سنایا. اس میں یہ بات بتائی تھی کہ حق اور باطل کی جو فرق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لقب ہے فاروق، کہ اسلام میں اور باطل میں انہوں نے فرق کر دیا، تو یہ صفت دوسرے صحابہ میں بھی تھی، اسلام میں اور باطل میں فرق دوسرے صحابہ میں بھی تھا. یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ یہ فرق نہیں کر سکتے تھے، لیکن کامل طور پر یہ تجلی اللہ تعالیٰ کی مختلف بندوں پر جو مختلف تجلیات ہوتی ہیں، کامل طور پر یہ فرق کرنے والی تجلی جو تھی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. اور جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت با حیا تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ میں حیا میں کوئی کمی تھی، نعوذ باللہ، بلکہ حیا میں کامل طور پر جو تجلی اللہ تعالیٰ کی تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ شجاعت میں سب سے آگے تھے، تو دوسرے صحابہ بھی شجاعت میں کوئی کمی نہیں، اکثر و بیشتر صحابہ کرام جو ہیں شہید ہوئے ہیں، بہت کم ہیں جو جن کا طبعی انتقال ہوا. تو شجاعت میں کمی کسی میں بھی نہیں تھی، لیکن جتنے شجاع اور بہادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اس تجلی میں وہی خاص تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کانا من بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اب سوال ہوتا ہے کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے؟ تو کسی بعض میں پڑھا تھا حضرت والا کے کہ حضرت ابوبکر صدیق تو بعد میں داخل ہی نہیں تھے، بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گویا کے فنا تھے. بعد کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ کی ذات کے بعد جو اگر کبھی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، اور حضرت ابوبکر صدیق تو بعد میں داخل ہی نہیں تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہی میں فنا تھے. تو اس صفت میں حضرت ابوبکر صدیق خاص تھے، باقی تمام صحابہ کو بھی نسبت صدیقیت حاصل تھی، لیکن صدیقیت کی نسبت میں کامل طور پر حضرت ابوبکر صدیق پہ تجلی تھی. تو چوتھا انعام، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور فارق عطا کرتے ہیں جس سے وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کرتا ہے. پانچواں انعام ہے نور سکینہ، جو شخص تقوی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور سکینہ عطا کرتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت باخدا رہتا ہے، ایک لمحے کو اللہ کو نہیں بھول سکتا. اگر جان بوجھ کر اللہ کو بھلا کر کسی حسین کی طرف رغبت کرنا چاہے تو اس کو اپنی موت نظر آتی ہے، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. صاحب نسبت اگر کسی برائی کا ارادہ بھی کر لے، ان ارادہ سوئن او قصدہ بحضورن اصابہ اللہ عن ارتکابہ، کسی گناہ کے ارتکاب کا قصد بھی کر لے، تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور گناہ سے بچا لیں گے. نور سکینہ رکھنے والے قلب کی مثال قطب نما کی سوئی ہے، جیسے مقناطیس کی سوئی کہ ذرا سا مقناطیس لگا ہوا ہے جس سے ہر وقت اس کا رخ شمال کی طرف رہتا ہے. اگر مقناطیس کو کھرچ دو تو سوئی کو جس طرف چاہو موڑ دو، جب تک وہ مقناطیسی پالش قطب نما کی سوئی پر لگی رہے گی اس کا رخ شمال کی طرف رہے گا، جو اس کا مرکز ہے، مخزن ہے. ایسے ہی جن کے دل پر اللہ کے نور کی پالش لگ گئی، اللہ تعالی کے مرکز نور کی طرف ان کا قلب 90 ڈگری ہر وقت رہنے پر مجبور اور مستر ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس حسین اس کو ہٹائے گا بھی تو وہ قلب قطب نما کی سوئی کی طرح تڑپے گا، یہاں تک کہ توبہ کر کے پھر اپنا رخ صحیح کر لے گا. معیشتن زنکا کی تفسیر یہی ہے کہ جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تلخ کر دیتے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسا شخص دوامن پریشان رہتا ہے، کھاتا تو ہے کوفتہ لیکن دماغ میں کوفت گھسی رہتی ہے، ہر وقت کوفت اور پریشانی، ذہنی دباؤ، ڈپریشن، دل بے چین. گناہ بھی کرتا ہے تو گھبرایا ہوا، پریشانی میں، خرابی عادت کی وجہ سے کرتا ہے، آخر گناہ کا بھی کوئی مزہ نہیں آتا، عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے. پریشان اور بدحواس بے چین، جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، اس کے اوپر اور بھی اشعار ہیں. اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. یہ بہت پرانی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پہلے کتب خانہ مظہری میں دستیاب تھی، حضرت کا مجموعہ کلام ہے. اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. محسوس لگا ہونے کہ دل عرش بری ہے، یعنی دل ایسا محسوس ہونے لگا کہ عرش پر پہنچ جائے. محسوس لگا ہونے کہ دل عرش بری ہے، حضرت فرماتے ہیں میسر چومارا صحبت بجانے عاشقہ آیت ہمی بینم کے جنت بر زمیں از آسماں آیت. اللہ والوں کی صحبت جب مجھے میسر ہو جاتی ہے مل جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جنت عرش سے آسمان سے اتر کر زمین پر آ گئی. محسوس لگا ہونے کے دل عرش بری ہے, محسوس لگا ہونے کے دل عرش بری ہے. اللہ ارے یہ ان کی ملاقات کا عالم. محسوس لگا ہونے کے دل عرش بری ہے, اللہ ارے یہ ان کی ملاقات کا عالم. دل جھومنے لگتا ہے مسرت سے ہمارا, دل جھومنے لگتا ہے مسرت سے ہمارا. یاد آتا ہے جب ان کے خطابات کا عالم, یاد آتا ہے جب ان کے خطابات کا عالم. غرفہ میں یہی بات یاد آ گئی تھی, درس کی تھی کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ سے بدری خدمت نہیں لیتے تھے, حجاب ہوتا تھا کہ یہ سید ہیں. اور حضرت والا کے کمرے میں جو واش روم تھا اور ایک چھوٹی سی چوکی بنی ہوئی تھی جو پرانے احباب ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی, بعد میں اس کے اوپر بیسن لگایا گیا تھا تو وضو کی وہ چوکی تھی. کبھی حضرت اس میں وضو فرماتے تھے اور کبھی ہم تسلے سے وضو کرایا کرتے تھے لوٹے سے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میر کو یہ خدمت نہیں کرنے دیا کرو کہ وہ حضرت جب بھی واش روم سے باہر تشریف لاتے تو حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ خاموشی سے اندر چلے جاتے تھے اور صفائی کر کے آ جاتے تھے. تو حضرت والا نے مجھ سے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ سہیل تم جو ہے میر کو یہ خدمت نہیں کرنے دیا کرو, یہ سید ہے اور میرا دل نہیں مانتا ان سے یہ خدمت لینے کا. تو پھر یہ خدمت میں کرنے لگا تھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ حضرت والا کا بیت الخلاء اور حضرت والا کے رحمت اللہ علیہ کی وضو کی چوکی جو تھی وہ میں صاف کیا کرتا تھا. تو حضرت نے جو یہ فرمایا کہ سہیل میاں یہ خدمت میر صاحب کو نہیں کرنے دیا کرو, تو جب شیخ نام لیتا ہے مرید کا تو گویا کہ مرید پھر عالم بالا جنت کی سیر میں پہنچ جایا کرتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا کہ میرے شیخ مجھے حکیم اختر کہہ کر جب پکارتے تھے تو وہ لطف کانوں میں آج تک رس گھولتا رہتا ہے. ہمارے ایک پیر بھائی تھے حنیف میمن نام تھا ان کا, لیکن ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جاپان یا نیپال وغیرہ کا. تو حضرت نے جب ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا حنیف میمن, تو حضرت فرمایا میمن نہیں نیپالی, تمہاری شکل تو نیپالیوں جیسی ہے. تو وہ بیچارہ اس میں اتنا مست ہو گیا, اس کا نام اس نے جو پوچھتا تھا وہ کہتا میرا نام حنیف نیپالی, اس کا نام ہی یہ مشہور ہو گیا حنیف نیپالی. تو ایک دفعہ جمعہ کا یا مغرب دوشنبہ کے دن مغرب کے بعد کا بیان تھا, حضرت والا محراب سے جب نکلے اور پیچھے حضرت کے احباب جیسے ساتھ ہوتے تھے تو یہ کھڑکی سے کود کر باہر آیا راستے میں حضرت کے. میری آنکھوں دیکھا منظر ہے کہ یہ کھڑکی سے کود کر آیا تاکہ حضرت کے آمنے سامنے ہو جائے. اور بڑی ہی اس نے محبت سے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ایک دفعہ مجھے آپ حنیف نیپالی اور کہہ دیں, بہت دن ہو گئے یہ نام نہیں سنا آپ کی زبان سے. حضرت والا نے فرمایا دیکھو جب محبت ہو جاتی ہے تو شیخ کی زبان سے اپنا نام سننے میں بھی کیسا مزہ آتا ہے. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے, حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری تھے, صحابہ کرام کو قراءت سکھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ بینہ جو ہے وہ ابی پر آپ تلاوت کریں. تو جب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میں تیرے اوپر سورہ بینہ تلاوت کروں تجھے سناؤں. تو ان کی مستی کا عجیب حال تھا, انہوں نے فوراً پوچھا اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اللہ سما کا, ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. یہ سننا تھا کہ بس ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مست ہو کے جھومنے لگے. دل جھومنے لگتا ہے مسرت سے ہمارا, دل جھومنے لگتا ہے مسرت سے ہمارا. یاد آتا ہے جب ان کے خطابات کا عالم, دل جھومنے لگتا ہے مسرت سے ہمارا. یاد آتا ہے جب ان کے خطابات کا عالم. آج بھی جو احباب ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو کوئی لقب دیا کسی کو کوئی لقب دیا، جیسے دورے کا طالب علم ہے مولوی اسد اللہ، اس کو حضرت نے فرمایا شیخ الحدیث ہے بھائی یہ تو، حالانکہ بیچارے کے 40 نمبر بھی مشکل سے آتے، تو وہ اسی لقب سے خوش ہے کہ حضرت نے مجھے اس لقب سے یاد کیا، شیخ الحدیث صاحب کو بلاؤ، نماز شیخ الحدیث صاحب کے پیچھے پڑھنی ہے۔ محسوس لگا ہونے کے دل عرش بری ہے، اللہ رے یہ ان کی ملاقات کا عالم۔ ہم لوگ تو اپنے مشائخ کے پاس دن رات رہتے ہیں، جب فرصت ہوئی پہنچ جاتے ہیں، شیخ کی خدمت میں پہنچ کر جو لطف آتا ہے یہ ان لوگوں کو اس کی قدر ہوتی ہے جو دور دراز سے بڑی مشکل سے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر چند دن صحبت میں رہنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کی ملاقات کا جو عالم ہوتا ہے اس کی قدر انہی سے پوچھ سکتے ہیں۔ محسوس لگا ہونے کے دل عرش بری ہے، اللہ رے یہ ان کی ملاقات کا عالم۔ جن احباب نے مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے تعلق کیا ہے اور ویزے کی مشکلات ہیں، اب ملاقات کے لیے جس طرح وہ تڑپ رہے ہیں تو یہ کیفیت کوئی وہ بیان بھی کرنا چاہیں تو اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رات ولا خطرہ علی قلب بشر، ایسی چیزیں، ایسی تجلیات اور ایسے قرب کی لذات اور ایسا اس محبت اور اس درد محبت میں مزہ ہے کہ حضرت والا فرماتے ہیں، ابھی جو 64 نمبر واز ہے اس کے اندر یہ چھپ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ولی کو اللہ تعالیٰ یہ کیفیات اور قرب کی تجلیات دیتا ہے وہ خود بھی اس کو بیان کرنے پر قاصر نہیں ہوتا۔ ما لا عین رات ولا عزون سمعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے ان لذتوں کو سنا، ولا خطرہ علی قلب بشر، کسی دل پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا، ایسی لذتیں اللہ تعالیٰ ہر اپنے ولی کو عطا فرماتا۔ دل جھومنے لگتا ہے مسرت سے ہمارا، یاد آتا ہے جب ان کے خطابات کا عالم، دیکھا نہیں جب سے تجھے ہے نور مجسم، دیکھا نہیں جب سے تجھے ہے نور مجسم، آنکھوں میں رہا کرتا ہے برسات کا عالم، دیکھا نہیں جب سے تجھے ہے نور مجسم، آنکھوں میں رہا کرتا ہے برسات کا عالم۔ فیضان محبت ہے جو آتا ہے نظر آج، فیضان محبت ہے جو آتا ہے نظر آج، ایک بندے عاصی میں کرامات کا عالم، ایک بندے عاصی میں کرامات کا عالم۔ کیسی کیسی کرامات پھر اللہ تعالیٰ ظاہر بھی فرما دیتے ہیں تاکہ جن کا اعتقاد کمزور ہو تو ان کو اپنے جس سے دین سیکھ رہے ہوں اعتقاد بڑھ جائے، جیسے حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی قربانی دے کر جب اللہ تعالیٰ کی خاطر سلطنت کو قربان کیا تو ایک مرتبہ دریا کے کنارے اپنے ذکر اشغال میں مصروف تھے کہ جو پل تھا اس کے اوپر ایک شخص دریا کا نظارہ کر رہا تھا اور اتنا جھک کے نظارہ کر رہا تھا کہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور پل کی جو رکاوٹ تھی اس کے اوپر سے نیچے گر گیا۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے ہی نظر پڑی فوراً دل سے دعا نکلی، یا اللہ اس کو بچا لیجئے، بس یہ دعا مانگنا تھا، وہ ہوا میں وہیں معلق ہو گیا، اب مزید نیچے نہیں جا رہا، ہوا میں ہی ٹھہر گیا، اس کے بعد لوگوں نے رسیاں ڈال کر اس کو اوپر کھینچ لیا۔ تو
فیضان محبت ہے جو آتا ہے نظر آج، ایک بندے عاصی میں کرامات کا عالم، دل جھومنے لگتا ہے مسرت سے ہمارا، یاد آتا ہے جب ان کے خطابات کا عالم، محسوس لگا ہونے کے دل عرش بری ہے، اللہ رے یہ ان کی ملاقات کا عالم، دیکھا نہیں جب سے تجھے ہے نور مجسم، آنکھوں میں رہا کرتا ہے برسات کا عالم، اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم،
انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. تقوی کا چھٹا انعام پر لطف زندگی, جس کی دلیل ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اگر تم اعمال صالحہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور بے ضرور با لطف زندگی دیں گے. تقوی کا ساتواں انعام عزت اور اکرام. تقوی کا ساتواں انعام عزت اور اکرام. اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور اکرام عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضرت نے یہ دلیل کہاں سے لیے کہ ہم نے تمہارے جو خاندان اور قبائل بنائے ہیں, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, سید شیخ مغل پٹھان یہ خاندان اور قبیلے جو ہیں ان کا مقصد خالی لِتَعَارَفُ ہے, عزت نہیں ہے, ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہے. اس کے بعد ہے اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم, معزز وہی لوگ ہیں, عزت والے وہی لوگ ہیں جو تقوی سے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت والا پہ الہامات اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران یہ چیزوں کا وارد ہونا یہ خاص حضرت پر فضل تھا. تقوی کا آٹھواں انعام اللہ کی ولایت کا تاج. دلیل کیا ہے؟ تمہاری غلامی کے سر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا, یعنی تم کو ولی اللہ بنا لوں گا. ان اولیاءہ الا المتقون. اور تقوی کا نواں انعام کفارہ سیئات, یعنی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, یہ دلیل تو پہلے آ چکی ہے نور فارق میں. ویکفر عنکم سیئاتکم, یعنی جو خطائیں اور لغزشیں تو اگر سرزد ہو جائیں گی تو دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جائے گا, ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے گی جو اس کی سب لغزشوں پر غالب آ جائیں گے. اور تقوی کا دسواں انعام ہے کہ آخرت میں مغفرت مل جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, یہ انعام بھی گزر چکا. ویکفر عنکم سیئاتکم, یہ بھی گزرا نواں انعام. اور دسواں کیا ہے؟ کہ آخرت میں مغفرت. ویغفر لکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی آخرت میں مغفرت بھی فرما دیں گے. اس کے اوپر حضرت والا ہی کی برکت سے ایک اور انعام بھی یاد آیا تھا غرفہ میں, جب یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ تعالی مخلوق کے دل میں اس کے لیے مودت اور محبت پیدا فرما دیں گے. یہی تجلی تھی جو حضرت والا کے اوپر, اللہ تعالی کی خاص تجلی جو وارد ہوئی کہ مخلوق میں اللہ تعالی نے ایسا محبوب کر دیا تھا کہ جہاں جاتے تھے تنہا نہیں ہوتے تھے. ویسے تو ہے کہ جہاں جاتے ہیں اگرچہ وہ تنہا ہے پھر بھی انجمن ہے, لیکن حضرت والا تو تنہا ہوتے ہی نہیں تھے. ایک قافلہ ہر جگہ, چاہے لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی وہاں جانا ہو لوگ وہاں پر بھی پہنچ جایا کرتے تھے. یہ محض محبت کی وجہ سے ہے. اور جیسے ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے تو بھی حضرت کے ساتھ جو ہے اتنے افراد جمع ہو جاتے تھے. اس ملک میں ہی کیا, جس ملک میں بھی حضرت گئے ہیں, لاہور میں بھی عجیب منظر تھا کہ جو دیکھتا تھا حضرت کو دیکھ کے رک جاتا تھا, حضرت سے دعا کرانے کے لیے, سلام کرنے کے لیے, ایک نظر پڑ جائے یہ دیکھنے کے لیے. عام دنیا دار آدمی بھی حضرت کو دیکھ کے رک جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اوپر ایک اور خاص تجلی یہ بھی فرماتے ہیں. مولانا ہمارے شیخ حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کے اوپر بھی دیکھیں, جس جگہ جاتے ہیں لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے, کوئی ان کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا. مسجد فجر کے وقت گھر سے مسجد پہنچتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ, مسجد سے غرفہ جا رہے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ, غرفہ سے مسجد آ رہے ہیں تو, کہیں بیان کے لیے جا رہے ہیں تو قافلہ ساتھ جا رہا ہے. چلو بھائی بیان سے فارغ ہو گئے, اب گھر آنا ہے, یہاں روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے تھوڑی دیر دوا لیا کرتے تھے, تو اتنی دیر بھی لوگ خالی نہیں چھوڑتے تھے, پھر ہجوم لگا لیتے تھے. پھر چلو یہاں سے فارغ ہوئے گھر جا رہے ہیں, پھر قافلہ گھر تک بھی ساتھ جا رہا ہے, جب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو جاتے پیچھا نہیں چھوڑتے. اور اسی طرح دیکھیں مولانا عبد المتین صاحب دعوت برکاتہم, جس وقت مرید تھے تو مرید کے طور پہ آتے تھے, حضرت والا کے جو احباب فدا تھے تو ان میں مولانا عبد المتین صاحب بھی تھے. لیکن آج جب وہ بڑے چلے گئے اور اللہ نے مریدین کو بڑا بنایا تو آج ان کے ساتھ بھی احباب کا وہی ہجوم لگا رہتا ہے. سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر بھی حضرت کبھی تنہا نہیں ہوتے, جس وقت بھی خانقاہ میں اپنی تشریف رکھتے ہیں لوگوں کا ہجوم منتظر ہی رہتا ہے کہ کب حضرت تشریف لائیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور تقویٰ کے ان تمام انعامات کو بغیر استحقاق ہم سب کے لیے مقدر فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیں.